الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين. بھارت میں جو وہاں کی حکمراں جماعت بی جے پی ہے اس کے کچھ مرکزی ذمہ داران کی طرف سے گزشتہ دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی گئیں اور اس کا کچھ رد عمل عالم اسلام میں ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے، اسی کے تناظر میں کچھ باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے. جہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تعلق ہے تو ان کی شان میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. سورج نکل آئے اور کوئی پھونکے مار کر اس کو بجھانے کی کوشش کرے تو وہ کر نہیں سکتا، اپنا عبس وہ نقصان کرے گا، بیکار اپنی صلاحیت کو ضائع کرے گا، وہ سورج کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا. تو اس طرح کے نہ ہنجار قسم کے لوگ یا ملعون قسم کے لوگ جو زبان درازیہ کریں تو اس سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی کمی واقع ہو نہیں سکتی. البتہ ان لوگوں کو بھی اور انسانیت کو بھی بائی لارج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرمایا، وحی کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی، اور انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے. اور وہ سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر پائے تکمیل کو پہنچا. تو کبھی قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول و خاتم النبیین ہیں. آپ کے صاحبزادوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا اور کوئی بیٹے آپ کے بڑے نہ ہوئے، باقی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے معروف تھے تو بتا دیے گئے وہ منہ بولے بیٹے، وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ایک وہ بری رسم تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ختم فرمایا. البتہ ساتھ ہی آیت کریمہ میں فرمایا آپ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، آپ پر آ کر نبوت ختم ہو گئی، وہ جو وحی کا دروازہ کھلا تھا وہ بند ہو گیا، وہ جو خبریں آیا کرتی تھی وہ بند ہو گئیں. اور نہ صرف کہ آپ کی ختم نبوت کا اعلان ہوا ہے بلکہ جو دین آدم علیہ السلام سے عطا ہو رہا تھا، ان کے دور سے عطا ہو رہا تھا. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے، پہلے دن سے اسلام ہی کی تعلیم چلی آ رہی ہے، مگر ہر دور کی جو ضروریات تھیں، جس حد تک ضرورت تھی اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتا رہا. جب انسانیت اس قابل ہوئی کہ وہ گلوبل لیول پر آ سکے اور ریاستیں بھی قائم ہو گئیں، اور انسانیت اس قابل ہوئی کہ آخری کلام کو وہ سہار سکے، تو قرآن حکیم عطا بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا. وہ قرآن جو نبی اکرم علیہ السلام پر عطا ہوا، قرآن کریم فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 کے نبی علیہ السلام ہم نے آپ پر اس قرآن کو، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پچھلی کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہ لیا، کیوں؟ آخری کتاب میں مکمل رہنمائی قیامت تک کے لیے عطا ہو رہی ہے. البتہ اس مکمل رہنمائی کی تکمیل ہوگی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے، یعنی کتاب و سنت دونوں ضروری. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں فرمایا جو حضور کے لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا. سورہ مائدہ کے شروع میں ہے اور یہ آیت کریمہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند فرمایا. اللہ نے جو دین دیا ہے وہ نعمت کے طور پر ہے، جو وحی کی تعلیم عطا ہوئی وہ نعمت کے طور پر ہے، وہ زحمت نہیں معاذ اللہ، وہ رحمت ہے بشرطے کے لوگ سمجھیں. تو یہ قرآن حکیم کی حفاظت اور یہ دین کی تکمیل کا اعلان آپ پر ہوا. پچھلے انبیاء مخصوص قوم کی طرف تھے، مخصوص وقت کے لیے تھے، مخصوص علاقے کے لیے تھے. چنانچہ ہر نبی کہتے تھے یا قوم عبد اللہ، سورہ آراف کی آیت نمبر 59 ہے، نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور کئی اور رسولوں کے الفاظ بھی سورت میں آئے. یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اے میری قوم. ہاں آپ نے عربوں کو بھی خاص خطاب فرمایا، مگر آپ کی دعوت عمومی ہے تمام انسانیت کے لیے. چنانچہ آپ سے کہلوایا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی عبادت کرو. تو حضور کا خطاب تمام انسانیت کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا فرمایا بلکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کہ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کی رسالت یونیورسل ہے. البتہ جو وحی اللہ عطا فرماتا رہا، رہنمائی اللہ عطا فرماتا رہا، وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، اور اس بھلائی کی انتہا حضور کی رسالت میں جمع کر دی گئی، یا اس خیر کی انتہا حضور کی رسالت میں جمع کر دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا دیا. حضور کی رحمت عمومی بھی ہے، مثال کے طور پر چرند ہو یا پرند یا جانور، ان کے بھی حقوق اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے. صحیح احادیث میں ذکر ملتا ہے ایک اونٹ آ کر آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شکایت لگا رہا ہے اپنے مالک کی. کسی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے جانور کے ساتھ ذرا سختی کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا سختی کرنا جتنا تم اللہ کے سامنے کل جواب دے سکو. کبھی آپ فرماتے ہیں علیہ السلام ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی بخشش کی گئی ہے، اور کبھی آپ نے فرمایا کہ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا اور وہ کھا پی نہ سکی، وہ بلی مر گئی، اس عورت کو اس پر عذاب دیا گیا ہے. یہ جانوروں کے لیے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جس پیغمبر علیہ السلام کی رحمتوں کو یہ عالم ہو تو انسانوں کے لیے رحمت کا عالم کیا ہوگا. ابھی مسلمان تو بات کی بات ہے، مسلمان تو بات کی بات ہے. وہ جنگیں جو رسول اللہ کے دور میں لڑی گئیں، غزوات ہوں یا سرایا، غزوہ میں حضور خود تشریف لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سریہ جس کی جمع سرایا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے، تو جنگی ہدایات جو حضور عطا فرماتے ان میں یہ بھی شامل ہیں، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی جانور کو نہ مارنا، درختوں کو نہ کاٹنا، کوئی راہب خانے میں عبادت میں مصروف ہے چھوڑ دینا، کوئی اپنی عبادت گاہ کے اندر ہو اس کو چھوڑ دینا، کوئی تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اس کو چھوڑ دینا، جو امان مانگ لے اس کو امان دے دینا. تو بچا کون؟ جو خود لڑنے کے لیے تیار ہو مرنے کی تو آئے لڑے ہو. یہ ہدایات حضور کی واضح طور پر جنگی ہدایات، حالانکہ جنگ میں تو کہتے ہیں سب جائز ہے، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت ہے کہ جنگوں کو بھی پروٹوکولز حضور نے عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، جنگوں کو بھی آداب عطا فرمائے. خواہ وہ جنگیں کفار کی طرح خلافی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. عرب کے معاشرے کا جو بگاڑ تھا، جو پوری دنیا میں بھی ماضی میں اور اطراف میں رہا ہے، اس بگاڑ کی اصلاح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اپنی بیویوں کو 1,000 مرتبہ طلاق دے کر بھی تعلق قائم کرتے تھے، یہ ذلت کی بات ہے، عورت کی تذلیل کی بات ہے۔ میکسیمم تین کی پابندی لگا دی گئی، اس کے بعد عورت آزاد ہو جائے گی۔ سوچ سمجھ کر معاملہ کیا کرو۔ لوگ وراثت کا حصہ سمجھ کر عورت کو اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، تو بقیہ لوگ اس کو وراثت کا مال سمجھ کر جو ہے وہ اختیار کرتے، استعمال کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شریعت دے کر آئے، اس میں اس کی ممانعت کی گئی۔ یتیموں کے ساتھ، یتیم لڑکوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم، اللہ کے رسول علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے اس میں احکامات عطا فرما دیے گئے۔ ایسے بہت ساری اصلاحات معاشرت کے اعتبار سے اور دیگر امور کے اعتبار سے جو حضور نے فرمائی، وہ ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ مغرب کے بعض معاشروں میں، فرانس وغیرہ میں، وہ پچھلی صدی میں کہیں جا کر طے کیا گیا کہ عورت بھی کوئی انسان ہے، ورنہ ماضی میں انہی اقوام کے اندر عورت کو جانور بھی سمجھا گیا ہے۔ معاذ اللہ، مسیحیت کے ماننے والوں نے عورت کی یہ تذلیل کی ہے کہ معاذ اللہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حوا نے غلطی کروائی تھی، یہ حوا کا قصور تھا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ اور آج کسی عورت کو، بچے کو جنم دینے کی تکلیف جو ہوتی ہے، یہ عورت کو سزا دی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے، اس تعلیم نے بتایا کہ خطا کا معاملہ دونوں سے ہوا تھا، لغزش کا معاملہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں سے ہوا، اور اس میں ہماری رہنمائی کا سامان ہے۔ دونوں نے دعا کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کا نقصان کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، بخش نہ دیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو قرآن بتاتا ہے، سنت بتاتی، حدیث بتاتی ہے، یہ دونوں سے خطا کا معاملہ ہوا، کوئی عورت کو ذلیل نہیں کیا گیا۔ اور حد یہ ہے، ایک بچے کو جنم دینے کے دوران اگر ایک عورت کا انتقال ہو جائے، ایک بچے کو جنم دینے کے دوران اگر ایک عورت کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو ایک درجے میں شہادت کا رتبہ ملے گا۔ جو جل کر مر جائے، ڈوب کر مر جائے، احادیث آپ نے سنی ہوں گی، طاعون جیسے پلاگ جس انگلش میں کہتے، اس طرح کے امراض میں کوئی مر جائے، ایک درجے میں شہادت کا رتبہ پائے گا۔ اسی طرح وہ عورت جو بچے کو جنم دینے کی تکلیف جھیلتے ہوئے اس دوران میں انتقال کر جائے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ایک درجے کا شہادت کا رتبہ پائے گی۔ یہ اپلفٹ کیا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کو آج بھی عار سمجھا جاتا ہے، دنیا کے معاشروں ممالک میں عار سمجھا گیا، اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کا چہرہ جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اور ایک خادمہ کہتی، میں نے حضور کو بشارت دی کہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، حضور کا چہرہ انور گلاب کے پھول کی طرح جو ہے کھل اٹھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تیزی کے ساتھ گئے ہیں اور بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی اور بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کو چوما اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تین بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے پیغمبر جنت کی بشارت دیتے ہیں، دو بیٹیوں کی پرورش پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اگر مجھے اجازت ہوتی ترجیح دینے کی اولاد میں کسی کو کسی پر، اگر مجھے اجازت ہوتی اولاد میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی، تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ یہ وہ حضور کی رحمتیں انسانیت کے لیے۔ باقی حقوق العباد کا معاملہ، ماں باپ کے حقوق کا معاملہ، زوجین کے تعلق کا معاملہ، پڑوسیوں کے تعلق کا معاملہ، رشتہ داروں کا معاملہ، یتیموں کے حقوق کا معاملہ، مسکینوں کے حقوق کا معاملہ، مساوات کا معاملہ، ایک دوسرے کی کیئر کرنے کا معاملہ، ایک دوسرے کے کام آنے کا معاملہ، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کر، یعنی تعلیمات تو گنتے چلے جائیے، ان سب کے مجموعے پر اوپر کیا ہے جو حضور عادلانہ نظام لے کر آئے ہیں، وہ عدل کا نظام، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لاتا ہے۔ حضور جو عادلانہ نظام لے کر آئے، اس کے چلانے والے جب پبلک میں کھڑے ہوتے ہیں، تو سیدنا عمر بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر نے فرمایا، تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اسے حق لے کر کمزور کو نہ دلوا دوں۔ یہ بڑا سنہری الفاظ سے لکھے جانے والا سٹیٹمنٹ ہے، تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک اس کا حق نہ مل جائے، اور تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اسے حق لے کر حقدار کو نہ پہنچا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پبلک کو ایک پارٹیسپیشن ملنا نظام کی اصلاح کے اعتبار سے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر میں سیدھا چلوں تو تم کیا کرو گے؟ کہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ تو کسی نے تلوار کی نوک دکھائی اس سے سیدھا کریں گے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسے ساتھی اللہ نے عطا فرمائے جو میری اصلاح کریں گے. سیدنا عمر خطبہ دے رہے ہیں اور کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے جی آپ کی لا نسمع ولا نطیع, نہ آپ کی بات سنیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے. بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی ہو یہ گیا جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے, باقی لوگوں کو غنیمت سے جتنا کپڑا ملا اتنے کپڑے میں آپ کا لباس تو نہیں بن سکتا تھا. آپ ماشاءاللہ صحت مند آدمی تھے. اچھا اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وضاحت کر دو. بیٹے نے کہا میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا کو دیا ہے, تب ابا کا لباس بنا ہے. اب ان صحابی نے کہا الان نسمع و نطیع, اب آپ کی سنیں گے باقی مانیں گے. سبحان اللہ, اس سے اوپر کوئی فریڈم آف اسپیچ ہوگی؟ اس سے اوپر کوئی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا کو عادل کا نظام محمد مصطفیٰ دے کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج اگر بھارت میں بی جے پی جو مست ہو چکی ہے ہندو مت کے ماننے والے اور اپنی شدت پسندی کی انتہا پر آ گئے, کیا مسلمان اور کیا دیگر اقلیتوں کے لوگ ان سے محفوظ نہیں ہیں؟ اگر آج ان کے کچھ مرکزی رہنما یہ حرکتیں کر رہے ہیں, وہ اپنا ہی نقصان تو کر رہے ہیں, مگر کس قدر یہ احسان فراموشی کا معاملہ ہوگا کہ جس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عدل کا نظام دیا ہے, انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, انسانیت کو عدل کا نظام عطا کیا ہے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں آنا سکھایا ہے. یہ احسان فراموشی ہے ان لوگوں کی کہ جو ایسی ذات کے بارے میں بد کلامی کرتے ہوں, کردار کشی کرتے ہوں, گستاخی کرتے ہوں اور بے ادبی کرتے ہوں. بہرحال ان لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. البتہ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو آپ کے میرے جذبات اور عقیدے کا ہے. کبھی اللہ کا کلام کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز اور مقدم ہیں. وازواج امہاتہم, اور ان کی ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور ہمارے روحانی والد بھی ہوئے ہیں اللہ کے رسول, مگر ان کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں, تو حضور ہمارے روحانی والد بھی ہوئے. اب ایک جذباتی مسئلہ کیا ہے؟ جذباتی مسئلہ یہ ہے کوئی میری والدہ کو گالی دے, کوئی میرے والد کو گالی دے اور مجھے کچھ بھی نہ ہو, تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ بڑا ہی غیرت سے خالی آدمی, کوئی شرم نہیں, کوئی ہے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. تو عام مسلمان کے ماں یا باپ کو کوئی گالی دے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے, اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے, اس کے جذبات شاید قابو میں نہ رہیں, اور اگر وہ شخص سامنے شاید تھپڑ بھی دے مارے گا, گھوسا بھی دے مارے گا, اور اس سے آگے بڑھ کر شاید مار بھی ڈالے اس کو. یعنی جذبات تو یہاں تک آ سکتے ہیں نا. تو یہ امت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ عرصے کے اندر, ہمیں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, ہمارے کو جذبات اور احساسات ہیں کہ نہیں, کوئی کڑن ہے کہ نہیں. یہ آپ کے میرے ایمان کا ٹیسٹ بھی ہے. کرنے کے کام تو ابھی آگے ذکر میں آ جائیں گے. پہلی بات, اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کی طرف سے ان کو خاتم الانبیاء کا ٹائٹل دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس نمائندے کی حیثیت میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کے معاملات پر ایگزیکیوشنز کروائی ہیں. کعب بن اشرف, یہود کا سردار, بہت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. حد ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کون اس کی ایزا رسانیوں سے مجھے نجات دلائے. چند صحابہ گئے ہیں, تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں ہے, اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اور اس کو بہانے سے بلایا ہے, اور اس کی گردن اتاری ہے, اور رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان صحابہ نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ابو رافع, یہ بھی یہود کا ایک بڑا لیڈر تھا, تھا یہ خیبر کے علاقے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو بھیجا ہے صحابہ کرام کی, اور جا کے اس کا کام تمام کر کے آئیے وہ جماعت. فتح مکہ کا عظیم موقع ہے, ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان بھی ہے, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی شان بھی ہے, 360 بتوں کو توڑ دیا جانا بھی ہے, اور ہاں لا تسریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی حرج نہیں، جو یوسف کریم نے علیہ السلام، جو یوسف کریم نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم سب آزاد تم پر کوئی حرج نہیں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تم سب آزاد تم پر کوئی حرج نہیں. لیکن 16-17 کے نام لیے حضور نے علیہ السلام، فرمائے کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو اڑا دینا ان کی گردن کو، یہ ہے حساس معاملہ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے مطابق ابن خطل ایک مشرک تھا اور اس کی کنیزیں غالباً دو، ان کو کعبے کے پردے سے نکال کر قتل کیا گیا ہے. عام معافی ہے مگر ان گستاخوں کا یہ معاملہ کیا گیا. تو امت کے اسلاف واضح طور پر لکھتے ہیں اس حوالے سے ان گستاخوں کا یہی انجام ہونا چاہیے. اور امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں کہ جس کے رسول کی شان میں گستاخی ہو اور وہ زندہ رہ جائے، جینے کا حق نہیں اس امت کو. اور یہ امام دار الحجرا ہیں، مدینہ شریف میں قیام رہا امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ. یہ حساس معاملہ ہے. اب میں ذرا ایک بہت کڑوی اور تلخ بات آپ کے سامنے رکھوں، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ممبر سے، اگر آج ہمارے کسی حکمران کی شان میں اس طرح کی باتیں کر دی جائیں، غلاظت والی، گستاخی والی، آپ سوچئے ہماری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کے جذبات کتنے بھڑک جاتے ہیں. آج اگر فوج کے سپہ سالار کے بارے میں کوئی کہہ دیتا تو آپ پوری قوم، کیا پوری ریاست کی مشینری کے جذبات کو دیکھ لیتے. آج اب ہمارے مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کا نام لے کر اگر اس پر الزام تراشی کی جاتی، گالیاں دی جاتی، تو آپ دیکھتے کہ ان حکمرانوں کی ریاستی مشینری کس قدر حرکت پہ آ جاتی. یہ ٹیسٹ ہے ہمارا، میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، ہمارے حکمرانوں، ہمارے سیاستدانوں، ہماری افواج کے سربراہوں کے اگر نام لے کر نہیں کرتے نا، بنے کوئی کیریکیچرز آج تک کسی مسلمان فوج کے حکمران سپہ سالار کے بنے؟ آج تک کوئی کیریکیچرز بنے کبھی؟ خاکے نہیں بنے. بن جائیں تو پوری ریاستی مشینیں ہم حرکت میں لے کر آ جائیں گے. یعنی ہمارے بعض لوگ، ان کے بارے میں جذبات ہیں، سیاستدان ہوں گے، حکمراں ہوں گے، نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی فوج کا سپہ سالار اور اس کے بارے میں ایسا ہو جاتا تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو، یہ سوالیہ نشان ہے میرے اور آپ کے لیے، یہ سوالیہ نشان ہے میرے اور آپ کے لیے. ہاں اس وقت جو بھارت کی بی جے پی کی گورنمنٹ کے کچھ مرکزی دو تین لوگوں نے یہ گستاخانہ رویے اختیار کیے اور ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ایک پریشر سا آیا، دنیا پرستوں کو تو مسئلہ ہے نا، تو معطل بھی کر دیا، لیکن اتنا کافی نہیں. بہرحال عرب بعض علماء نے بہت آواز بلند کی، عرب عوام نے تھوڑا ساتھ دیا اور بھارت کی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع ہوا، تو کچھ وہ پریشر ڈیولپ ہوا، واللہ عالم. تو عرب حکمرانوں کی طرف سے بھی کوئی بات آئی ہے، مگر ایک بھرپور آواز جو آنی چاہیے وہ بھی نہیں آ سکی. یہ کچھ علماء کی طرف سے، کچھ مفتیان کرام کی طرف سے، عالم عرب کے علماء کی طرف سے کوئی بات اٹھی تو عوام نے کچھ جذبات کا اظہار کیا. اتنا ہوا تھا ماضی میں کبھی کہ جب یہ ڈنمارک کے اندر کیریکیچرز کی خاکے بنائے گئے تھے، گستاخیاں کی گئی تھیں، تو ساری ڈیری وغیرہ کے پروڈکٹ سعودی عرب نے بند کر دی تھی، وہاں کے وزیر کو آ کر معذرت کرنا پڑی تھی. فی الوقت انٹرم ٹائم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ اصل حل نہیں ہے، اصل حل کچھ اور ہے. انٹرم ٹائم کے لیے یہ ایک حل ہے یا ایک راستہ ہے، سفارتی بائیکاٹ کا معاملہ، تجارتی بائیکاٹ کا معاملہ، مصنوعات کے بائیکاٹ کا معاملہ، مگر وہ صرف عوام کی سطح پر ہوگا تو بات نہیں بنے گی. وہ دو چار ملکوں کی طرف سے دو چار دن کے لیے، دو چار مہینے کے لیے ہوگا، بات نہیں بنے گی. یہ مستقل بنیادوں پر کرنے والا کام ہے. یہ او آئی سی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، وہ جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے او آئی سی، بس نتھنگ ایلس، بیٹھ لیں گے، اجلاس ہو جائیں گے، ڈیکلریشن آ جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں، کوئی جرت ایمانی الا ماشاءاللہ ہمارے مسلم حکمراں دکھانے کو تیار نہیں ہیں. بہرحال تمہیں پیٹ عزیز ہے یا ایمان عزیز ہے؟ تمہیں کرسیاں عزیز ہیں یا ایمان عزیز ہے؟ تمہیں دنیا کے مفادات عزیز ہیں یا محمد الرسول اللہ کی شفا تمہیں چاہیے؟ طے کرنا پڑے گا. میں اس بات، ان عرب ملکوں نے اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے مسلم ممالک کی اتحادی افواج بنائی تھی. ہمارے سابق آرمی چیف کو راہی شریف صاحب کو اس کا سربراہ بنایا تھا.
کدھر ہے وہ اسلامی اتحاد؟ کدھر ہے وہ افواج ہماری؟ وہ کیوں حرکت میں نہیں آگی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے؟ اپنی بادشاہتیں بچانی ان لوگوں کو. اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے بھی کوئی زوردار جواب نہیں دیا ہے, اور عوام کی طرف سے بھی ایس سچ کوئی زیادہ بھی بات نہیں آئی. تو بہرحال عوام, ہم توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہے, اپنے جذبات کا اظہار تو کہیں نہ کہیں کریں. ہمارے پاس ممبر ہے یہاں کر دیں گے, میڈیا میں کوئی بات ہوگی وہاں کر دیں گے, اپنی اولاد کو سمجھا دیں گے, گھر والوں کو سمجھا دیں گے, لیکن حکمرانوں کو اسٹیپ لینا پڑے گا. تو عارضی طور پر ایک راستہ ہے جس سے تارے نظر آئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ہندو ہمارے عرب ممالک کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں, آباد ہیں وہاں پر. ایک جھٹکا دیا جائے ساروں کو باہر کر دیں گے, تمہاری مصنوعات کو روک دیا جائے گا. یہ دن میں تارے نظر آئے ہیں تھوڑے سے, تبھی معطل کیا اپنے دو مرکزی رہنماؤں کو بی جے پی والوں نے. اگر یہ مستقل بنیادوں پر ہو اور متحد ہو کر ہو تو ان پر اثر ڈالا جا سکتا ہے. نہ صرف ان پر اثر ڈالا جا سکتا ہے, ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم, ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم. ابھی ہمارے نمازی بھائی ہیں, وہ دعا کی بھی انہوں نے درخواست کی, روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم, بربا کا معاملہ, پھر وہ ظلم و ستم کا معاملہ, اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے. اسی طرح یورپی ممالک کے اندر جو مسلمان بیٹیاں حجاب کرنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم کا معاملہ, اور فلسطین میں ظلم و ستم کا معاملہ, یہ اسلام و فوبیا کے نام پر مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کا معاملہ, یہ عارضی طور پر ایک حل تو ہے کہ یہ جو معیشت کے میدان کا معاملہ ہے, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا, سوشل بائیکاٹ کرنا, تجارت کی سطح پر بائیکاٹ کرنا, ان کے سفیروں کو نکالو اپنے ملکوں سے, ملک بدر کیا جائے ان کو, مطلب کوئی تو ہمارے اندر رمق باقی رہے, ورنہ کتنے ڈھلتے چلے جائیں گے, کتنے ڈھلتے چلے جائیں گے, کتنے گرتے چلے جائیں گے, کتنے جھکتے چلے جائیں گے, بچے گا کیا ہمارے پاس میں؟ اور کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے ہم قیامت کے دن, جن کا نام آج لیتے ہیں, جن کی شفاعت کی ہم تمنا کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. تو خدا را ان حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمارے مقتدر طبقات کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور عوام کو جہاں وہ اور امور کے اوپر باہر نکلتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, جہاں جہاں موقع ملے ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. اصل حل کیا ہے؟ یہ احتجاج سے بات ختم نہیں ہوگی, یہ صرف تقریروں سے بات نہیں ہوگی, یہ صرف نعروں سے بات نہیں ہوگی, یہ وقتی طور پہ جذبات کے اظہار سے بات ختم نہیں ہوگی, جب تک کہ نظام خلافت ہم قائم نہیں کرتے, جہاں امت مرکز پر جمع ہوتی ہے اور اللہ کا دین غالب و نافذ نہیں کرتے, اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. یہ پڑوسی ملک میں افغانستان میں طالبان کو اللہ نے اقتدار دے دی اپنے فضل و کرم سے, وہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھے ہیں, اور ساری دنیا کے 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی دیکھ چکے ہیں, وہ ساری ٹیکنالوجی پوری دنیا نے دیکھ لی, فیل ہو گئی. انہوں نے کہا ہمیں شریعت عزیز ہے, اور آج بھی میڈیا غلط سلط باتیں پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ شریعت کے احکامات کے نفاذ کی, اور اللہ پر توکل کیا تو انہوں نے ایک اپنے تئیں ایک بجٹ بنا لیا 506 ارب روپے پاکستانی, جس میں 1% بیرونی امداد کا نہیں, قرض کا نہیں ہے باہر سے. جب تک یہ آزادی لے کر رب کی غلامی میں نہیں آئیں گے اور خلافت کو قائم نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی. اور جب خلافت قائم ہوتی ہے تو پھر فتویٰ لکھا نہیں جاتا, فتویٰ نافذ ہوتا ہے. آج فتوے لکھے ہوئے ہیں, گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے, یہ نافذ نہیں ہو رہا. خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو پھر یہ نافذ ہوتا ہے. اور رہی صحیح خلافت جو آئیڈیل بالکل نہیں, وہ سلطنت عثمانیہ کی بات ہو رہی, آخری ایام کی باتیں. برطانیہ کے اندر کوئی گستاخیوں کے پروگرام کیے گئے تو وقت خلیفہ نے برطانیہ کے نمائندے سفیر کو بلا کر کہا ہے اس کو رکوا دو. وہ کہتا ہے جی وہ اسٹیج شوز کی ٹکٹیں تو بک چکی ہیں. تو خلیفہ کہتا ہے بھائی تلوار فیصلہ کرے گی. یہ رہی صحیح خلافت تو ختم ہو گئی, آئیڈیل نہیں, مرکزیت تھی کسی درجے میں مسلمانوں کی. تو سفیر نے کہا برطانیہ والوں کو اگر اس نے فتویٰ جاری کر دیا تو تلوار فیصلہ کرے گی, وہ بند کرو اس کو. تو باز آئیں وہ لوگ. اصل حل پھر آخر میں یہی ہے, جب خلافت میں نظام قائم ہوگا تو تلوار فیصلہ کرے گی, پھر جلسے جلوس اور نعرے اور بیانات اور خطابات اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور اس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی, اس کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, دین حق دین اسلام دے کر, ليظهره على الدين كله, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. وہ دین غالب نہیں کر رہے, اس کی کوشش نہیں کر رہے, تو آج ہم دعائیں کر رہے, دعا کر لیں, یہ پائیدار کام نہیں ہے. بیانات دے دیں گے, یہ پائیدار کام نہیں ہے. پائیدار کام ہے کہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تب ہوگی جب اللہ کے دین کی نصرت کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کئی مرتبہ پیش کی گئی. اے ایمان والوں کو, تم اللہ کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی نصرت کرو گے, اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. اور اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں, اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے, بتاؤ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. آج کیوں ہم تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں, کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ اللہ کا دین غالب نہیں, ہم اس کے دین کو ترجیح نہیں دے رہے, ہم اس کے دین کے لیے تن من لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے, ہم اس کے دین کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں, تو اس کی رحمت کہاں ہمارے شامل حال ہوگی؟ اگر اس بے بسی سے نکلنا ہے تو اس کے دین کو تھامنا ہوگا, اس کے دین کے قیام کی جد و جہد کرنی ہوگی. اور وہ کہتا ہے تم میری دین کی نصرت کرو گے تو میں تمہاری نصرت کروں گا, پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ ہے پائیدار حل, غلبہ دین کا معاملہ اور نظام خلافت کے قیام کا معاملہ. اللہ ہماری عوام کو بھی ہدایت دے اور ہمارے ذمہ داران حکمران و افواج کو بھی ہدایت دے. اللہ امت کو جوڑ عطا فرمائے اور امت کو دین کے ساتھ مخلص فرمائے. باقی جو گستاخیاں کرنے والے ہیں اللہ تو خود بدلہ لیتا ہے. سورہ لہب اللہ نے نازل کر دی نا, وہ قیامت تک کے لیے لعنت ہو رہی ہے ابو لہب پر, اللہ خود نمٹے گا ان لوگوں سے. مگر اللہ ہمیں بھی تو دیکھ رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے, ہماری محبت رسول کہاں کھڑی ہے, ہمارا عقیدہ رسالت کتنا مضبوط ہے, اور اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے واقعات سچے امتی بن رہے ہیں نہیں. یہ میرا اور آپ کا بہرحال ٹیسٹ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.